ہمارے ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد میں دنیا بھر سے علمی دینی روحانی شخصیات تشریف لاتی رہتی ہیں اور آپ ان کے ملفوظات سے نصائح سے مستفید ہوتے ہیں. اسی طرح کی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت مولانا شاہ حبیب اللہ صاحب رحمت برکاتہ. حضرت ہم برکات ہوں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکات ہوں کے خلیفہ مجاز بیعت ہیں اور کراچی کی ایک مسجد کے اندر امام الخطیب بھی ہیں. اور اس کے علاوہ عطر کے تاجر بھی ہیں. جس طرح سے یہ ظاہری خوشبو عطر کی خوشبو دنیا میں پھیلاتے ہیں اسی طرح سے باطنی یعنی روحانی خوشبو بھی دنیا میں پھیلاتے ہیں. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان کوشش کرنا ہے تو آپ بھی جی بھر کر اپنی ہولی کو ان کے
رومالیاں بچھا دیں استاد کے لیے. اچھے بیٹھیں گے
آئیے آگے.
آگے آ جاؤ.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. شیخ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے. مولانا آپ وہاں سے مجھے فیض پہنچاتے رہیں گے نا؟ ٹھیک ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. وہ دل جو تیری ایسے نہ بیٹھو سیدھے بیٹھو ہاں کیونکہ ایک صاحب نے ایسے بیٹھے تھے انہوں نے ایک ملک بنایا وہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے ایک اور نہ بنانا. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. جو یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو جو یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ان کا کرم ہے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت کعبہ شریف اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹا سا بنایا جبکہ برابر میں ہی بادشاہ کا محل ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیں گے تو ہم خود دیکھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے لے جائے ہم سب کو مقبول حاضری نصیب فرما دے. تو کعبہ شریف کے ساتھ ہی مسجد الحرام بیت اللہ کے ساتھ ہی بادشاہ کا محل ہے اور وہ بہت اونچا ہے بڑا ہے. تو میرے مرشد سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بہت چھوٹا بنایا بادشاہ کا محل کتنا بڑا ہے. تو میرے شیخ میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو گھر بنایا وہ اپنی عظمت اور شان کے مطابق نہیں بنوایا بلکہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر بنوایا، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ مکہ شریف سے لے کر جدہ تک بنوا لیتے؟ کوئی مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وللہ خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانے وہ تو سب اللہ کے ہیں، کیا مشکل تھا اللہ تعالیٰ خزانہ عطا فرما دیتے؟ جس طرح کعبہ شریف کو بنوایا اور حتیم کا حصہ خالی رکھوا دیا، کیوں؟ حتیم کا وہ حصہ وہ بھی کعبہ شریف میں داخل ہے لیکن خالی اس لیے رکھوا دیا کہ غریب لوگ بھی تو جا سکتے تھے، غریب لوگ بھی تاکہ وہاں پر جا سکے، ورنہ وہ کعبہ شریف کا دروازہ وہ تو صرف بادشاہوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے کھلتا ہے، ایک غریب مسکین آدمی کیا کرے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ گھر بھی چھوٹا بنوایا ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر، ورنہ کعبہ شریف مکہ شریف سے لے کر جدہ تک بن جاتا، لیکن حاجیوں کا کیا حال ہوتا؟ ایک ہی چکر میں بے ہوش ہو جاتے، اور حاجی صاحب کو وہاں پر ڈرپ لگ رہی ہوتی گلوکوز کی، سارے حاجی لائن سے لیٹے ہوئے اور سب کو گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی ہے، کیوں جناب؟ ابھی حاجی صاحب کا پہلا ہی چکر ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر گھر چھوٹا بنوایا، لیکن اجر ایسا رکھا اور عظمت شان اس کی ایسی رکھی کہ کوئی بادشاہ کے محل کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور ایسا اجر رکھا کہ کعبہ شریف کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، آب زمزم کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اللہ والوں کو، علماء ربانیین کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اور ماں باپ کو صرف دیکھنا بھی اجر اور ثواب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شوہر محبت سے بیوی کو دیکھتا ہے اور بیوی محبت سے شوہر کو دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، صرف دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، کتنا عظیم الشان کام اللہ کا گھر بنانا، لیکن ان کی ایک ادا ہے، اور وہ ادا کیا ہے کہ کعبہ شریف تو بنایا لیکن اللہ سے عرض کیا، ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے ربا اس کو قبول فرما لیجئے. اور یہ تقبل ہے، یہ باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل آپ سمجھتے ہیں جن حضرات نے پڑھ لیا تو باب تفاعل کے اندر تکلف کی خاصیت ہوتی ہے، بتکلف یعنی آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں، وفی اختیاری صیغۃ التفاعل، کہ اس صیغۃ تفاعل کا اختیار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ تقبل منا، اعتراف بالقصور، اپنے قصور کا اعتراف ہے کہ اللہ ہم نے کعبہ شریف تو بنایا لیکن آپ کی عظمت اور شان کا حق ہم ادا کر نہیں سکتے، لہذا ہم جو آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کو قبول فرما لیجئے، تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ عمل آپ کے شایان شان ہے، بلکہ اپنے کرم سے بتکلف اس کو قبول فرما لیجئے. میرے مرشد میرے شیخ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. یعنی اللہ یہ کعبہ شریف سے ہم آپ کی عظمت کا حق ادا کر نہیں سکتے جو کعبہ شریف کو تعمیر کیا، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، لہذا آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کو بتکلف اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجئے. اس پر میرے مرشد ایک شیخ بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے تب اللہ تعالی سے یہ دعا بھی مانگے کہ ربنا تقبل منا، اس کو آپ قبول فرما لیجئے، یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. نیک عمل کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جیسے ہمارے ایک بات مشہور ہے کہ تکمیل قرآن اور ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن میرے پیارے دوستو، یہ صرف تکمیل قرآن یا ختم قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دعا کی قبولیت تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. وہ صرف تکمیل کے لیے خاص نہیں ہے، بے شک بہت موقع ہے قبول ہوتی ہے، لیکن ہر تلاوت کے بعد بھی قبول ہوتی ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور مہربانی کسی بندے پر فرمائے، کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کی عنایات نظر آئے کہ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، کسی خاص بندے کو عطا فرمائی، تو وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کی دلیل دیکھیے، میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ بے موسم کے پھل ہیں، حیران ہوئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ ارے آپ کو نیند آ رہی ہے کیا؟ اچھا غور سے سن رہے ہیں، لیکن دیکھ کر سنیے، کم غور سے سنیے لیکن دیکھ کر سنیے، آنکھوں سے بھی سنیے. اگر نیند آنے لگے تو اپنی کروٹ بدل لیں، حیثیت بدل لیں، کیونکہ ڈرائیور کے قریب اگر کوئی سو جائے تو اس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ڈرائیور کے قریب والا سو جائے نا، ڈرائیور کے قریب بیٹھنے والے کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ سو گیا تو ڈرائیور کا بھی اندیشہ ہے سونے کا. اس لیے ڈرائیور کے قریب والے کو چاہیے وہ ڈرائیور سے باتیں کرتا رہے. لیکن جو حضرات ٹیک لگائیں وہ ٹیک نہ لگائیں، خصوصاً جوانی کے زمانے میں. اگر کمر میں درد ہے تو الگ عذر ہے، لیکن ٹیک نہیں لگانی چاہیے. میرے مرشد کی عمر اس وقت الحمدللہ 85 برس سے بھی زیادہ ہے، اور حضرت اب تک یوں بیٹھتے ہیں، ایسے فالج بھی ہے حالانکہ میرے مرشد کو، لیکن اب تک یوں بیٹھتے ہیں. اور فرمایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یوں بیٹھا کرو، اگر تم یوں بیٹھو گے تو کمر میں کب آ جائے گا، ٹیڑھی ہو جائے گی. لہذا فرمایا ایسے بیٹھا کرو. لہذا حضرت والا میرے شیخ اب تک یوں بیٹھتے ہیں. لہذا اس لیے ٹیک نہ لگانی چاہیے، کیونکہ اس کمر سے ابھی بہت سارے کام لینے ہیں. اگر ابھی سے کمر ٹیکنے کی عادت پڑ گئی. اور ایک بات اور فرمایا کہ جو دوران تقریر ٹیک لگانا یہ ادب کے خلاف ہے، اور بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے، کیونکہ پھر شیطان اسے اس کی روحانیت کو ٹیک آف نہیں کرنے دیتا. کیوں ٹیک لگا دی نا تو اس کی ٹیک کو آف کر دیا، بند کر دیا، اور وہ ٹیک آف سے محروم رہے گا. میرے پیارے دوستو، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، عمل کی قبولیت کے لیے، اب تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا بے موسم کے پھل حضرت مریم علیہ السلام پر، تو حیران ہوئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ قالت ومن عند اللہ. یہ جو نعمتیں آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میرا مولا اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. تو زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا رب قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اس وقت دعا مانگی جبکہ زکریا علیہ السلام کی وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں یحیٰ علیہ السلام کی نعمت ان کو عطا فرمائی. تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی دیکھو، وہاں پر دعا مانگو. لیکن میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستو، عادیز طلباء، فضل اور مہربانی کی نشانی کو سمجھ لینا چاہیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارے صاحب گاڑی بڑی شاندار، لباس بڑا بڑھیا، چشمہ زبردست، جوتے کیا کہنا، کلف والے کپڑے، موبائل بھی لیٹسٹ والا، کھانا بھی بڑھیا کھاتا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے اس پر. چاہے وہ نافرمانی میں مبتلا ہو، چاہے اس کی داڑھی نہ ہو، ہم اس کو لالچ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس پر فضل ہے. یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالی کے فضل، عنایت و مہربانی کی نشانی نہیں ہے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کاش کہ اللہ تعالی، کاش ہمیں بھی یہی نعمتیں مل جائے جیسے کہ قارون کو ملی. تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالی کی نافرمانی کے ساتھ اگر کسی کے پاس نعمتیں ہوں تو یہ اللہ تعالی کے فضل اور مہربانی کی نشانی نہیں. اللہ تعالی کے فضل اور کسی کے پاس اگر نعمتیں نہ ہو تو میرے پیارے دوستو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. اصل اللہ تعالی کی فرما برداری اور فضل کی نشانی ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی فرما برداری میں ہو. نافرمانی سے بچنے والا اور گناہوں کو چھوڑنا، در حقیقت یہ اللہ تعالی کے فضل اور مہربانی کی نشانی ہے. اس لیے میرے مرشد اور میرے شیخ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی. شیطانی کام یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی اور گناہ کے کام کو چھوڑنا، یہ اللہ تعالی کے فضل اور مہربانی کی نشانی ہے. لہذا کسی کے مال سے محروم نہ ہونا کہ جی فلاں کے پاس ایسی گاڑی اور ایسا ہے اور ویسا ہے، ہر لالچ آ رہا ہے. نہ میرے دوستو، یہ نہ مت سمجھنا فضل ہے. ہاں اگر اللہ تعالی اپنی عنایت و مہربانی فرما برداری کے ساتھ مال کی نعمت عطا فرما دے تب بے شک یہ فضل کہلائے گا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالی کی فرما برداری ہے. اصل یہ چیز ہے، شریعت و سنت پر عمل کرنا اور خصوصاً ترک معصیت، گناہوں کو چھوڑنا، یہ اصل اللہ تعالی کے فرما برداری اور فضل کی نشانی ہے. اسے کسی کے مال سے محروم نہ ہونا کہ جی فلاں کی چیز ایسی، فلاں کا موبائل ایسا. کیوں، طالب علم تو موبائل رکھتا ہے نا، استاد پڑھا رہا ہے وہ لگا ہوا ایس ایم ایس بغیر دیکھے ٹک 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 کر رہا ہوتا ہے. عجیب، آج کل تو بڑے ماہر ہیں جناب، بغیر دیکھے پورا میسج لکھ دیتے ہیں اور عید مبارک کے میسج بھیج رہے ہوتے ہیں اپنی خالہ زاد بہن کو. تیرا ذالک ہے، یہ ایک قاعدہ اصول ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، جزیات تو اور بہت ساری ہو سکتی ہے. اچھا الحمدللہ، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ طالب علم مولانا فرما رہے ہیں کہ موبائل پر پابندی ہم کوشش کرتے ہیں، تو باقی بات ہے کہ موبائل اور علم جمع نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سے ہمارے بزرگوں نے جیسے ایک چیز کا اہتمام کیا، فرمایا کرتے ہیں کہ بڑے بال اور علم جمع نہیں ہو سکتے. کہ طالب علم ہو، علم بھی حاصل کرے اور ساتھ کے ساتھ کنگیا بھی کرتا رہے، جمع نہیں ہو سکتی یہ دو چیزیں، کیونکہ بال جو ہے یہ خون چوستے ہیں. لہذا یہ علم، علم طلب علم اور تیل کنگی اور ہیرو بننا، اور پھر کیسے کہ بالوں کو چھپا کر ایسے کیا، اور پھر جب شام کا وقت نکلے باہر تھوڑی سی ٹوپی ڈھیلی کی، بس سلمان خان بن گئے. دیکھیں نا، ٹوپی پہننے کے تین طریقے ہیں، ایک تو ٹوپی پہنی ایسے یہ، اور طالب علم بھی ایسے پہنتے ہیں، یہ لوفروں کا اسٹائل ہے. ایک ٹوپی پہننے کا طریقہ یہ ہے، یہ جنرل یتیم خانے کا جنرل سیکرٹری کا اسٹائل ہے، شکل سے یتیم لگے گا، ہے نا بھائی. اور تیسرا اسٹائل کیا ہے، ذرا دکھاؤ، میں کھڑا ہوں ایسے، پیسے پہنو ٹوپی اور نیچے ٹائٹ کرو پیچھے سے، ذرا اب شکل دکھاؤ ذرا. اب دیکھیے صاحب، یتیم خانے کا جنرل سیکرٹری لگ رہا نہیں لگ رہا، لیکن آپ سے چندہ نہیں مانگا جائے گا، بیٹھ جاؤ. تو ایک یہ طریقہ ہے، یہ دونوں طریقے درست نہیں ہے. اس طرح ٹوپی پہننا یہ لوفروں کا اسٹائل ہے، یعنی طالب علم کو ٹوپی بھی پہننا نہ ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ طالب علم کو ٹوپی بھی پہننی نہیں آتی، اور کہتے ہیں دینی خوب آتی ہے، محاورہ نا ٹوپی دینا، سمجھتے ہیں یہ اردو کے نہیں. یا ہمارے یعنی کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دینا کراچی کی زبان میں کہتے ہیں ٹوپی دینا. اور طریقہ صحیح کیا ہے کہ ماتھے کو کھلا رکھے لیکن بالوں کو چھپائے، یہ طریقہ ہے ٹوپی پہننے کا. تو میرے پیارے دوستو، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کسی کے مال سے محروم مت ہونا، اور یہ فضل اور مہربانی کی نشانی نہیں ہے، در حقیقت صحیح فضل اور مہربانی کی نشانی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، ایک استاد نے بچے سے پوچھا کہ بتاؤ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا ہمارے ماموں کے گھر سے. ہیں وہ کیسے؟ کہا جب بجلی جاتی ہے ہمارے ابا کہتے ہیں سالوں نے بجلی پھر بند کر دی. اس کے بجائے اس کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چراغ گل ہوتا فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. دادا جب بجلی جائے تو اسی سنت کو ہم ادا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب یہ نعمت واپس مل جائے کہیں الحمدللہ. تو ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملے گا. اور بات یہی ہے، واقعی بجلی جائے تو ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا، کیا فائدہ ایسی چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کو کوسنے کا. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کی کہ ربنا تقبل منا، کہ اے ربا آپ نے یہ جو نعمت عطا فرمائی تعمیر کعبہ کی اس کو بتکلف قبول فرما لیجئے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے. کیا مطلب؟ کبھی ذکر تلاوت پڑھنے پڑھانے سے علم کی لذت اور مزہ اور اللہ کے حضور میں اللہ کی فرما برداری کا مزہ لے رہے ہیں، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی اپنے گناہوں پر اشک بار آنکھوں سے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جا رہی ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. ہے ملک کو نہیں جس کی خبر، ملک مانے فرشتے، ہے ملک کو نہیں جس کی خبر وہ حضور میرا حضور ہے. ایک بات، لہذا میرے مرشد نے فرمایا کہ جب کوئی عمل کرو تو اس کے بعد یہ دعا ضرور مانگو. مدرسہ اللہ تعالی نے، مدرسے کی نعمت ہے، پڑھنے کی نعمت ہے، پڑھانے کی نعمت ہے، نماز پڑھ لی، کسی مال خرچ کرنے کی توفیق ہو گئی، یہ سب نعمتیں نا الحمدللہ. اس پر، ان نعمتوں پر یہی کہے جو نیک کام کی توفیق ہو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لیکن میرے پیارے دوستو، قاعدہ یہ ہے عمل کی قبولیت کے لیے پہلے دو چیزوں کی کو کرنا ضروری ہے. وہ یہ کہ عمل کی کمیت اور اس کی کیفیت درست ہونی چاہیے. دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، اس نے پاسپورٹ کے لیے فارم جمع نہیں کرایا اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے پاسپورٹ مل جائے. مل جائے گا جناب، یہ طریقہ درست ہے؟ یا کوئی اور نیک کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، وہ کام کی شرائط کو پورا نہیں کیا. اب ایک طالب علم نے سارا سال تو پڑھا نہیں، اب آخر میں دعا مانگ رہے یا اللہ اول نمبر سے پاس ہو جاؤ. بتائیے یہ درست ہے؟ سارا سال محنت نہیں کی، کرامت ہی دکھانی ہے تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا با کرامت ہے کہ بغیر پڑھے اول پوزیشن لے لے، تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ اتنے با کرامت ہوئے. یہاں پر ایک بات یاد آئی میرے مرشد میرے شیخ کی، فرمایا کہ دیکھو دینداروں سے، علماء طلباء سے خطاب کر کے فرمایا ایک بات کو یاد رکھنا کہ عوام آپ کی ڈگری کو نہیں دیکھیں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کس مدرسے سے فارغ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے فلاں کتاب میں کتنے نمبر آئے ہیں یا فلاں درجے میں آپ نے کیا پوزیشن لی ہے، وہ اس کو نہیں دیکھیں گے. بلکہ وہ کس کو دیکھیں گے؟ وہ یہ دیکھیں گے کہ مولوی صاحب فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھیں گے کہ مولوی صاحب کی داڑھی شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھیں گے مولوی صاحب کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے کہ نہیں، وہ ڈگری پوچھیں گے بھائی؟ اس لیے یاد رکھے میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر محنت کے ساتھ ساتھ تقوی کا اور ترک معصیت کا اور گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام نہیں کیا تو یاد رکھنا، پھر اس کے بعد اگر ہم یہ چاہے کہ ہماری عزت عوام کرے اور مدرسے سے نکل کر ہماری عزت ہو تو فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے اس کا اہتمام ہو. اب دیکھیے, ایک طالب علم ہو, مدرسے میں پڑھ رہا ہے کہ جی جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے, مدرسے میں اہتمام بھی اٹھایا جاتا ہے. اب گھر گیا تو جماعت کی نمازیں چھوڑ دی. خصوصاً بڑے بڑے دینداروں کا امتحان فجر کی نماز سے ہوتا ہے. ہم لوگوں کا امتحان ہے کہ پتا چلے گا ہم لوگ کتنے دیندار ہیں. اگر ہماری فجر کی نماز پر قابو نہیں ہے تو پھر کیا ہم دیندار ہیں؟ کیا ہماری دینداری ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے ایسی فکر پیدا ہو کہ فجر کی نماز میں خود اٹھے. ہونا تو یہ چاہیے. اگر مدرسے کی طرف سے یہ انتظام ہے تو الحمدللہ, اچھی بات ہے. لیکن اگر اس عادت کو اپنے گھروں تک, اپنے گاؤں, اپنے علاقوں میں اس کو جاری نہیں کیا تو یاد رکھیے گا, مدرسے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا, یہاں تعلیم کرنے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. اگر ہماری فجر کی نماز جماعت سے نہیں ہے یا مسجد میں, مدرسے میں تو استادوں کے ڈر کی وجہ سے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی یا اپنے بڑوں کے ڈر کی وجہ سے شلوار ٹخنے سے اوپر کر لی, لیکن جب بازار نکلے شام کو کسی ضرورت سے گئے پتہ چلا طالب علم کی, مولوی صاحب کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, عوام عزت کرے گی کبھی؟ ایک تبلیغ میں چلا لگانے والا جب وہ چلا لگا کر آتا ہے اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھتا ہے, فجر جماعت کی نماز پڑھتا ہے, دوسرے شریعت سنت کا اہتمام کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے مولوی صاحب کھانا کھا رہے ہیں لیکن مولوی صاحب پلیٹ کو صاف نہیں کرتے, کبھی عزت کرے گا کیا وہ؟ کیوں؟ عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کمیت اور کیفیت پوری ہو. اس کو ایسے سمجھیے, صاحب کسی کے ہاں مہمان ہوئے, میزبان نے پوچھا, مہمان نے کہا کہ ایک گلاس پانی پلا دیجئے. میزبان گیا اور ایک گلاس پانی لے کر آ گیا. اب اس نے, گرمی کا موسم تھا, اس نے جیسے ہی پانی کو گلاس منہ سے لگایا اور فوراً دیا, ارے صاحب یہ کیا؟ کیوں کیا اتنا گرم پانی؟ ارے بھائی گرم پانی سے بھی کوئی پیاس بجھتی ہے, ٹھنڈا پانی لائیے. اس نے کہا اچھا بہت اچھا. وہ گیا ٹھنڈا پانی لے کر آیا, پانی لے کر آیا تو اس نے دیکھا ایک چمچہ پانی تھا. اس نے پانی کو پیا, اس نے کہا پانی ٹھنڈا تو ہے لیکن معاف کیجئے گا کہ میں چڑیا کا بچہ نہیں ہوں کہ ایک چمچے سے میری پیاس بجھے, پر پانی کا ٹھنڈا تو ہے لیکن مہربانی کر کے ایک گلاس پانی لائیے. اس نے کہا بہت اچھا اچھا جناب. اب وہ گیا, گلاس میں پانی لے کر آ رہا تھا تو آپ ایک بات بتائیے, جس گلاس میں ٹھنڈا پانی ہو یا جس بوتل میں ٹھنڈا پانی ہو, اس گلاس اور بوتل کو آپ دور سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ جناب بتائیے, پتا چلتا ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ اس کے ظاہر پر پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے, اس کے پسینے سے پتا چلتا ہے کہ اس گلاس یا بوتل کے اندر اور اس ظرف کے اندر ٹھنڈا پانی ہے. تو میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک ٹھنڈا پانی, ایک ٹھنڈا مظروف اپنے ظرف کے ظاہر کو بدل دیتا ہے. فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اور تعلق ہو اور اس کے ظاہر سے پتا نہ چلے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی حدیث شریف کے معنی ہے کہ اللہ والے وہ ہیں, الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ والے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. واللہ وہ اگر دور سے بھی چلتا ہوا آ رہا ہوگا تو اس کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہ شخص کی چال بتاتی ہے, یمشون علی الارض ہونا, اس کی چال بتاتی ہے کہ یہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے. اس کا ظاہر, اس کا چہرہ اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ عام آدمی کا چہرہ نہیں ہے, بلکہ اس کا قلب اللہ تعالی کی محبت اور تعلق سے اور اللہ تعالی کی محبت کے نور سے اور معرفت کے نور سے بھرا ہوا ہے. ایک ٹھنڈا پانی اپنے ظرف کے ظاہر کو بدل دے, جس کے دل میں خالق ہو اس کے تجلیات انوارات ہو, کیسے نہ پتا چلے گا؟ اب وہ ٹھنڈا پانی لے کر آیا, اس نے دیکھا, اس نے کہا ٹھنڈا پانی ہے, گلاس لیا, پانی جیسے لگایا فوراً تھو تھو کرنے لگا. کہا جناب اب کیا ہوا؟ کہا رہے اس میں کیا ملا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا گرمی ہے, بیان کر کے آپ کے اتنے پسینے آئے, آپ کا نمک نکلا اتنا, تو میں نے کہا ایک چمچہ نمک اس میں ڈال دوں. تو بتائیے نمکین پانی سے پیاس بجھتی ہے؟ وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آب شور نیس درمانے اتش, یاد رکھنا نمکین پانی, نمکین پانی کا پیاس کا علاج نہیں ہے نمکین پانی, نمکین پانی سے پیاس نہیں بجھتی. اب میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، فرمائے کہ ایک ایک گلاس کے پورا گلاس پانی، گلاس بھر کے پانی، یہ ہوئی گلاس کی کمیت یعنی کوانٹیٹی، اور پانی کا ٹھنڈا ہونا یہ ہوئی پانی کی کیفیت یعنی کوالٹی، اور اس میں نمک کا نہ ملنا یہ ہے دفع شر اور یا دفع ضرر. تو پتہ یہ چلا کہ پیاس بجھانے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کمیت گلاس بھر کے ہو، کیفیت ٹھنڈا ہو، اور نمبر تین دفع ضرر یعنی اس میں نمک نہ ملا ہو. ہو گیا نا جناب؟ اب فرمایا اسی طریقے سے کسی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو، یہ اس عمل کی کمیت ہے. عمل تو کیا لیکن خلاف سنت، جیسے داڑھی رکھ لی، اب داڑھی رکھی ایک مٹھی نہ رکھی، ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے کہ نہیں بھائی؟ اب داڑھی رکھ لی اپنی مرضی سے چھوٹی سی بنا لی، یا داڑھی تو رکھ لی، بعض لوگوں کو ذرا کم سن بننے کا شوق ہوتا ہے تو ایسے کرتے رہتے ہیں اندر. اس کو فقہ کی اصطلاح میں داڑھی کا چڑھانا بولتے ہیں، یا بعض لوگ ایسے ایسے کھیلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ درس کے دوران بھی یوں یوں کرتے رہتے ہیں، یا بیان سننے کے دوران بھی یوں یوں کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، جو آدمی غیر نماز میں جو حرکت کرے گا نماز میں بھی ایسے ہی کرے گا. جیسے بعضوں کو مونچھوں کو تاؤ دینے کی عادت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، نماز میں بھی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. عمل کثیر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور عمل کثیر مفسد صلات ہے کہ نہیں؟ تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا طالب علم ہو، دیندار ہو، مولوی صاحب ہو، عادت ہے ایسے کرنے کی، مونچھوں کو تاؤ دینے کی ایسے، تو نماز کہاں سے بچی؟ اور اگر یہ امام بن گیا پھر کیا حال ہوگا جناب؟ ایک صاحب نے کسی جعلی پیر سے بیعت تھے، تو انہوں نے اپنے کسی جاننے والے کو کہا چلو ہمارے پیر صاحب کے پاس. انہوں نے کہا چلو چلتے. اب وہاں گئے تو نماز کے وقت ہوا، پیر صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو دوران نماز ان کی ہوا کھل گئی، لیکن پیر صاحب نے نماز جاری رکھی. خیر اس کے پاس بیٹھے تو انسان جب کسی جاتا ہے تو پوچھتا نا کیسے ہیں، تو جب جا رہے تو اس نے پوچھا کیسے لگے ہمارے پیر صاحب، تو کہا یار کیا بات ہے تمہارے پیر صاحب کی. وہ کیسے؟ کہا یار کیا بتائیں، بس گاڑی پنکچر ہو گئی لیکن منزل پہ پہنچا کے چھوڑی. چل گاڑی بھی منزل پہ پہنچا دی، کیا بات ہے یار تمہارے پیر صاحب کی. ایسی ایک جگہ امام نہیں آیا تو ایک داڑھی والا نظر آیا، اس کو امام بنا دیا، چلو بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ. اس نے نماز پڑھائی، آخر میں سجدہ صاحب کیا. تو کسی نے ایسے پوچھا جناب خیریت آپ نے سجدہ صاحب کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ وہ اصل میں تھوڑی سی ہوا کھل گئی تھی. تو آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تھوڑی سی ہوا کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جن کی تھوڑی سی ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک دو صفات نہ ہو. ایک صفت تو یہ ہے کہ ایٹم بم کی آواز آئے بھاڑ کر کے، یا دوسری صفت یہ ہے، یا ایک صفت یہ ہو یا دوسری صفت یہ ہو کہ کیمیکل بم ہو، پوری مسجد خوشبو سے مہک جائے، پھر بھی لوگ ملیں گے، اور ہیں ایسے لوگ. تو جب تک ان کی ایک صفت نہ پائی جائے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. خدا کے لیے ایسا نہ کرنا. تو دیکھیے مسئلہ کے مطابق ہونا. اب یہ تھوڑی کیا تھوڑی سی آواز کھل گئی تو سجدہ صاف کر لیا. عمل جو ہے سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کی مثال میرے مرشد میرے شیخ نے دی، عصر کی نماز کے بعد ایک آدمی اپنے گھر گیا، اس کے بیوی بچے تھے نہیں، دروازے بند کیے، موبائل بند کر دیا، بتیاں بند کر دی، پردے ڈال دیے، اندھیرا سناٹا، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہے. اس نے نفل نماز شروع کر دی. اخلاص میں کوئی شبہ ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا جس میں مخلوق کو پتہ نہ چلے. مخلوق کے لیے کسی کام کا کرنا یہ ریا اور دکھاوا ہے. اور مسئلہ یاد رکھیے گا، مخلوق کے لیے کسی کام کا کرنا ریا اور دکھاوا ہے، اور مخلوق کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا بھی ریا اور دکھاوا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ریا دکھاوا کیا ہے؟ کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا, یہ تعریف تو مشہور ہے, یہ تعریف مشہور ہے کہ مخلوق کے لیے کسی کام کو کرنا. کوئی جنریٹر میں کچھ آج اچھا وہ مولانا جا رہے ہیں, مولانا سے پوچھ لیں جنریٹر اللہ. تو مخلوق کے لیے ریا دکھاوا کیا ہے؟ مخلوق کے لیے کوئی کام کرنا, جیسے پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے دکھایا دیکھو کیسا ہے, یا نماز ویسے تو پڑھتا ہے تین مرتبہ سبحان ربی العلیٰ, اس نے دیکھا کہ کوئی اور آ گیا, اب جو ہے زور بھی آ گیا, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اور تین کے بجائے پانچ کر دیا, تو یہ کیا ہوا؟ ویسے اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے وہ, جلدی سے ٹھک 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 پڑتا اور بھاگ جاتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریا اور دکھاوا. اسی طرح سے مخلوق کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا, جیسے کہ آدمی نفل پڑھنے کا معمول ہے, اس کا کوئی دوست یا رشتے دار آ گیا, اس نے سوچا کہ اگر میں نے نماز نفل پڑھی تو یہ کہے گا یار یہ تو بڑا اللہ والا ہے, یار یہ تو کیا بات ہے, تو اس نے کہا چھوڑو یار, چھوڑ دی نماز, یہ بھی ریا دکھاوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا جو کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا رہے چاہے کوئی دیکھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, رشتے دار آ گیا, آپ گھبرا گئے. صحابہ کی شان یہ تھی کہ جو کوئی بات ہوتی مشورہ کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, میرے رشتے دار آ گیا, کیا یہ بھی ریا دکھاوا ہے؟ آپ نے فرمایا رحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم فرمائے, یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, لکل اجران, تجھے تو ڈبل اجر ملے گا, اجر السر و اجر العلانیہ, جو چھپ کر نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے اس پر بھی, اور جو تجھے اس نے دیکھ لیا اور اس کو اس سے توفیق ہو جائے اس پر بھی تجھے اجر ملے گا. ریا دکھاوے کے معنی سمجھ میں آ گئے نا؟ تو اب اخلاص کتنا ہے اس آدمی کا کہ کسی کو نہیں بتایا, موبائل بند, دروازے بند, کھڑکیاں بند, بتی بند, عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے بھائی, ثواب ملے گا, اس کو انڈا ملے گا, مرنڈا ملے گا اللہ تعالی کی طرف سے, کیا ملے گا؟ ڈنڈا. کہ کیوں نماز پڑھی تم نے اس وقت, کیوں؟ مسئلے کے مطابق نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ مسئلہ شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے, شریعت اور سنت کے مطابق ہو ایک کام. اخلاص بھی ہے, حالانکہ اخلاص کتنا ہے کہ نہیں پتا ہے نا بھائی مخلوق کو, غیر اللہ نہیں ہے نا, لیکن اگر عمل شریعت اور سنت کے مطابق نہیں ہے اجر نہیں ملے گا. یہ ہے کمیت. اب دوسری دیکھیے, حدیث شریف میں آتا ہے, مشہور حدیث ہے اور حدیث ریا اس کو کہتے ہیں, اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث شریف پڑھاتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. دیکھو اس کو چھوڑ دو, جب ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گا, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ جس سے بیان میں خلل ہو. تو اس حدیث شریف کو جب پڑھاتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. اور وہ حدیث شریف کیا ہے کہ ایک عالم, ایک قاری, اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا. اور یاد رکھیے پہلے علماء کو قاری کہا جاتا تھا, پہلے علماء کو کیا کہتے تھے؟ قاری. تو وہ لایا جائے گا, پوچھیں گے اللہ تعالیٰ, مشہور حدیث ہے آپ حضرات نے سنی ہوگی یقیناً علماء سے بیانات میں, خود خطیق اور ان کے خطاب وغیرہ میں, واعظ میں, تو وہ کہے گا کہ اللہ تیرے لیے علم حاصل کیا اور اس طرح علم پھیلایا اور یہ کیا؟ فرمائے نہیں, تو نے تقریریں اس لیے کی, تو نے علم کس لیے کیا, تو کہلائے بڑے واعظ ہے, بڑے خطیب ہے, بڑے مقرر ہے, اور تیری مشہوری ہو گئی, لوگوں کے واہ واہ مل گئی, جہنم کے بل اس کو منہ میں, جب منہ کے بل اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. اچھا ایک بات یاد رکھے, ہمارے طلباء کا ایک مزاج ہے اور وہ مزاج یہ ہے کہ وہ کسی مشہور خطیب کو دیکھتے ہیں کہ کون سا خطیب زیادہ مشہور ہے, اور اس کی مشہوری کے اندر ان کو جو چیز اچھی لگتی نا وہ یہ کہ کرسی پر ٹانگ رکھے مارے کیا بات ہے, اور آستین چڑھا کر جو للکارے, ارے کیا بات ہے اس خطیب کی, مزہ آتا ہے نا اس کی تقریر میں, ہاں بھائی کیسا مزہ آتا ہے, ایک جوش ہوتا ہے. تعلیم جاتا میں بھی ایسا بنوں, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے دوستو یاد رکھیے گا، خطابت اور وعظ اور تقریر یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے. جو طالب علم اپنے علم کے زمانے میں اگر کسی خطیب کی تقریر کو یاد کرنے اور اس کے انداز کی نقل کرنے کی فکر اور کوشش کرے گا تو اس فقیر کا بہت ہی ناقص تجربہ ہے، کم تجربہ. وہ تجربہ یہ ہے کہ ایسا طالب علم علمی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ میرا ناقص تجربہ ہے. کیسے طالب علم کے اندر علمی صلاحیت نہیں رہتی؟ سمجھ آ رہی ہے بات مولانا؟ کیونکہ کیوں اس کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ یار وہ کیا کرتا ہے، لہذا وہ اپنے صلاحیت کو علمی استعداد میں خرچ کرنے کے بجائے اس کی کیسٹیں، اس کے بیانات اور اس کے جلسوں میں شرکت کر کے اس کے نقل کے اور اس کے طریقوں کو اخذ اور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساری محنت اس پر صرف کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علمی صلاحیت اور علمی استعداد سے محروم رہتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. رہی بات کیا ہم کیا کریں، ارے میاں علمی صلاحیت استعداد حاصل کریں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر طالب علم استاد کے بعد سبق سے پہلے ایک دفعہ سبق کا مطالعہ کر لے، ایک کام، پھر اس کے بعد استاد کی بات کو غور سے سنے، دوسرا کام، تیسرا کام یہ کہ اس کے بعد تکرار کر لے. فرمائے یہ تین کام کر لو، انشاءاللہ تعالی زندگی بھر جب بھی چاہے 10 سال تم کتاب نہ دیکھو لیکن 11ویں سال اگر تم کتاب اٹھاؤ گے انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ کی حقیقت تمہارے سامنے ہوگی. اور یاد رکھیے گا کہ علم اس کا نام نہیں ہے کہ باتوں کو یاد کر لینا، اس کا علم نام نہیں ہے، اس کو علم نہیں بولتے کہ جی فلاں کتاب حفظ ہو جائے تو یہ عالم ہے، یہ علم نہیں کہلائے گا. بلکہ علم ایک ذوق کا نام ہے. اور علم کی حقیقت یہ کہ کسی بات کو سمجھنا اور اس کو موقع محل پر استعمال کرنا، اس کو در حقیقت علم بولتے ہیں. مسائل کا یاد کر لینا یہ کمال میں سے نہیں ہے، نعمت ہے. لیکن اصل ہے کہ اس مسئلے کو موقع پر استعمال کرنا، یہ علم ہے. لہذا علم در حقیقت ایک ذوق کا نام ہے. لہذا مدرسے کے اندر یاد رکھیے گا عالم نہیں بنایا جاتا، بلکہ عالم بننے کی صلاحیت کے لیے محنت کی جاتی ہے کہ طالب علم کے اندر یہ ذوق اور یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ عالم بن سکے. کیوں حضرت؟ سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ لہذا اپنی محنت اس چیز پر خرچ کریں، اپنی محنت کو ہمیں اس کام پر لگانا ہے کہ ہم علمی استعداد پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تین کام کرو، سبق سے پہلے سبق کو ایک دفعہ دیکھ لو، استاد کے سامنے خالی اس ذہن مت بیٹھو کہ استاد تقریر کر رہا ہے وہ ہوا سے اڑ رہی ہے، کیونکہ دیکھ لے گا تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ باتیں ہوں گی، لہذا وہ باتیں جو مشکل سے لگیں گی استاد کی تقریر سے وہ حل ہوتی چلی جائیں گی. لہذا ایسا طالب علم سوال بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد استاد کی تقریر کو غور سے سن لیا، پھر اس کے بعد ایک دفعہ تکرار کر لے. فرمایا انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک اس کے لیے یہ تین کام کافی ہو جائیں گے. یہ حضرت تھانوی نے اپنا تجربہ بیان فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طلباء کو اپنی محنت کسی خطیب کے اسٹائل
ڈر لگا کہ میری کرسی نہ ہل جائے اور کرسی پر پاؤں رکھ کر دھن 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 اوئے میں یہ کر دوں گا وہ.
معاف کیجیے گا بھائیو، اس سے آپ کا علم نہیں بچے گا. کیونکہ ایک بہت رونے کی بات ہے، اور وہ رونے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر مشہور خطبہ اور واعظ حضرات جو علم اور احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں نا، یقین جانیے وہ موضوعات میں ویسے بھی ہوتی ہے. علمی جو مسائل وہ پیش کرتے ہیں نا، وہ اکثر سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے آپ کسی کو اپنا معیار کسی عالم کو دیکھ کر نہ بنائیں کہ فلاں جیسی میں نے تقریر کرنی ہے، اس کا اسٹائل بنانا ہے، اور اس جیسا میں نے انداز اختیار کرنا ہے. علمی صلاحیت ہو، استعداد ہو، آپ کے پاس ایک چیز ہوگی، آپ اس میدان میں انشاءاللہ جیسے چاہیں گے آگے بڑھ جائیں گے.
سمجھ آ رہی میری بات؟ اس طلب علم کے زمانے میں اس چیز پر محنت ہو کہ میں نے علمی استعداد حاصل کرنی ہے اور کتاب کی حقیقت کو سمجھنے کی فکر کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالی اپنے کرم سے میدان میں اتاریں گے تو اس کی جو لوازمات ہیں وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما دیں گے. اس وقت ہوگا بات کا, ابھی جس کام کا وقت ہے نا اس پر محنت خرچ کریں, اپنی محنت کو اور اپنی صلاحیت کو اور اپنی چیزوں کو اس پر صرف کریں, نہ کہ کسی خطیب کے اس پیچھے. دیکھو میں کسی خطیب کی تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو ایک علمی صلاحیت اور آپ علم کے بعد کے میدان کے لیے جو چیز کام آئے گی وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, صحیح ہے نا؟ میں کسی خطیب کا رد اور وہ نہیں کر رہا. مقصد یہ گیا ہے کہ ہمارا طالب علم جو کیا ہے محنت کسی خطیب کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کے اسٹائل اور تقریروں کو بالکل اس کے لہجے میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کو اس کی تقریریں تو یاد ہو جاتی ہیں لیکن سبق کے بارے میں اس کو ککھ نہیں پتا. یہی بولتے ہیں نا ککھ نہیں پتا ہوں, تو اس کو ککھ نہیں پتا ہوتا, اس لیے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس علمی چیز سے اور علم کے موتی سے وہ محروم رہتا ہے. اس کا علم جو ہوتا ہے وہ چند چیزوں تک محدود رہ جاتا ہے. وہ ساری محنت اس پہ ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا ایک ذوق ہے کہ جی جو آدمی مشہور ہو نا اور صاحب اس کی کیا بات ہے. دادا مشہوری کے پیچھے کبھی بھی نہ جانا, اصل چیز مشہوری نہیں ہے, یاد رکھنا اصل چیز مقبولیت ہے. اور وہ مقبولیت سے مراد مقبولیت عند اللہ ہے. اگر ایک آدمی مشہور نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر منزلت ہے, اللہ تعالیٰ کے وہ بندہ مقبول اور قبول ہے, میرے دوستو اسی کا بیڑا پار ہوگا. عالم اور قاری منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا, شہید اپنا خون شہادت پیش کرے گا, سامنے لایا جائے گا, بتاؤ کیا لے کر آئے؟ دلیری سے, شجاعت سے, بہادری سے اللہ آپ کے راستے کے اندر میں لڑا, یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. فرمایا نہیں, تو اس لیے لڑا تھا تاکہ لوگ تجھے کہے کتنا شجاع تھا, کتنا دلیر تھا, کتنا بہادر تھے, اور مخلوق کی تعریف تجھے مل گئی. لڑا اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور یہی عالم اس مالدار اور سخی کا ہوگا کہ جو مال خرچ کرنا ہے مسجد مدرسے میں ہر جگہ کہ صاحب چندہ تو دیں گے لیکن ہمارا نام لکھ کر لگانا. میرے شیخ کا مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا, ایک صاحب کسی کا انتقال ہوا تو اس کی بیوہ نے کہا کہ میں یہ 80 کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں, اس کی بیوہ نے کہا کہ میں مدرسے کے لیے 16 لاکھ روپے دوں گی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے شوہر کا نام لکھا جائے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک تختی یہاں لگ چکی اور وہاں ابھی بھی وہ تختی لگی ہوئی ہے گلشن اقبال میں, حضرت کیا بیادگار حکیم الامت حضرت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانی نور اللہ مرقدہ, یہ تختی لگی ہے. فرمایا ایک تختی لگ چکی, اب مزید کوئی تختی یہاں پر نہیں لگے گی. اگر آپ کو پیسہ دینا منظور ہے تو بغیر نام کے دے دیجئے, ورنہ جو ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس عورت نے کہا نہیں دینا پیسہ, کیونکہ اس کو تو نام چاہیے تھا. ایک واقعہ یاد آیا, میرے شیخ کے مدرسے میں ایک صاحب آئے شوٹڈ بوٹڈ بریف کیس ہاتھ میں, پہلے زمانے میں بریف کیس ہوتے تھے, 88 کے پاس سیٹ کی جمع 88, کلکلا بھی کر لینا بھائی, بندر کی جمع جیسے ہے بنادر, بلڈنگ کی جمع بلاڈنگ, اور انگور کی جمع اناگیر. تو وہ سیٹ صاحب آئے بریف کیس لے کر, چندہ دینے آئے ہوں. حضرت کے ساتھ ایک دو صاحب حاضر خدمت تھے, حضرت فرمایا دیکھا کہ کچھ ذرا اسٹائل الگ ہے نا, فرمایا آپ باہر تشریف رکھیں. ایسے کھڑا ہو گیا, فرمایا بہت تحمل سے آپ باہر تشریف رکھیں. اچھا خیر چلا گیا, ناگوار تو بہت گزرا سیٹ صاحب کو, یہ نوٹ لے کر آئے تھے نا. ادھر میں 5 منٹ میں حضرت نے فرمایا خادم سے جاؤ ان کو بھیج دو. فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ مدرسے کے لیے پیسہ لے کر آیا ہوں. تشریف رکھے. حضرت نے فرمایا ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کچھ سوالات آپ سے کریں گے, اگر ہم اس سوال سے مطمئن ہوں گے جوابات سے تو آپ کا پیسہ لے لیں گے, ورنہ آپ کہیں اور دے دیجئے گا. اچھا مولویوں کے اتنے نخرے؟ فرمایا نخرے کی بات نہیں اصول کی بات ہے. اچھا پوچھئے. فرمایا آپ کرتے کیا ہیں؟ آئی ایم گیزٹڈ بینک آفیسر ان نیشنل بینک.
یعنی میں نیشنل بینک میں آفیسر ہوں. حضرت نے وہ بریف کیس کھولا, بریف کیس بند کیا, فرمایا اٹھائیے اپنا بریف کیس, لے جائیے, ہمیں نہیں چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں جہاں جاتا ہوں میری بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے. فرمایا جہاں آپ کی آؤ بھگت ہوتی ہے وہیں چلے جائیے, یا آپ کی کوئی آپ کو یہاں گھاس نہیں ڈالی جائے گی. آپ کو پچھتانا, کہنے لگے کیا آپ کو پچھتانا پڑے گا, کون دے گا آپ کیا چندہ؟ میرے شیخ میرے مرشد نے فرمایا میں نے یہ ادارہ چندہ لینے کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کھولا ہے, چندہ لینے کے لیے نہیں کھولا. اب وہ منہ دیکھنے لگا, خیر وہ چلے گئے. ایک ہفتے دس دن کے بعد وہ صاحب دوبارہ آئے, پہلے کیسے آتے ایسے, اب ان کے کندھے نرم ہو چکے تھے اور آ کر میرے شیخ کی خدمت میں کہنے لگے کہ حضرت آپ نے میری آنکھیں کھول دی, واللہ میں جہاں جاتا تھا لوگ میرے مال کی وجہ سے میری عزت اور مجھے میری آؤ بھگت کرتے تھے, ایک آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے میرے مال سے اور میرے عہدے سے محروم نہیں ہوئے. اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ صاحب نے بینک کی نوکری چھوڑ دی. یہ جو چیز ہے میرے پیارے دوستو کہ کسی کے مال سے مرعوب نہ ہونا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی میرے شیخ کے شیخ ہیں, فرماتے ہیں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا سے کیا ہو جائے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا سے کیا ہو جائے, جو گم ہو دستار فضیلت دستار محبت میں. یعنی کسی اللہ والے کے پاس اس کی محبت, اللہ کی محبت میں کسی کو اپنا شیخ اور مرشد بنا کر اپنی انا کو فنا کرنا, تو اس سے جو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور قرب اور تعلق عطا فرماتا ہے میرے پیارے دوستو وہ چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہمارے شیخ کے صاحبزادے حضرت مولانا مدر صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ بقرعید کا زمانہ تھا. ہمارے شیخ کا اصول ہے کہ وہاں قربانی کی کھال لینے کے لیے کوئی نہیں جاتا, جس کو آنے پہنچا جائے. ایک صاحب کا فون آیا, گائے کی کھال رکھی ہوئی ہے کسی آدمی کو بھیج دیجئے. وہاں مدر صاحب نے فرمایا کہ آپ آدمی نہیں ہیں. اس کا منہ حیران, منہ کھلا رہ گیا, یہ کیا جواب؟ فرمایا کہ اگر آپ کا جی چاہے یہاں ہمارے ادارے میں دینے کو تو خود پہنچا دیجئے, آپ جب آدمی ہیں تو کسی آدمی کے ہوتے ہوئے آپ کو آدمی کی کیا ضرورت ہے. ان صاحب نے ٹیلی فون بند کر دیا. تھوڑی دیر میں ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. جی فرمائیے. محمد صاحب نے فرمایا فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا حضرت میں وہی آدمی ہوں جس نے آپ کو ٹیلی فون کیا تھا کہ آدمی کو بھیج دیجئے, تو میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ ملا کون ہے کہ جو گائے کی قربانی کی کھال کے لیے ایسے منع کر رہا ہے کہ آپ خود پہنچا دیجئے. کہا میں دیکھنے کے لیے صرف آیا ہوں. تو عزیز طلبا میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ہوگی, ایک تو یہ کہ وہ عمل شریعت و سنت کے مطابق ہو, نمبر دو یہ کہ عمل اس عمل میں اخلاص ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, تب وہ عمل قبول ہوگا. اگر ہم نے شریعت و سنت کے مطابق بھی ہے لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے, یہ حدیث ریا کیا بتاتی ہے, وہ عمل ہمیں وہ عمل نہ صرف یہ کہ غیر مقبول ہوگا بلکہ ہمیں جہنم تک لے جائے گا. لہذا عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہے کہ عمل ہو شریعت و سنت کے مطابق. اسی کے لیے یہ مدارس دینیہ ہے. یہاں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ یہاں ہم نے ڈگری اسے نہیں لینی ہے کہ ہم نے اپنے وزٹنگ کارڈ پر یا مدرسے بنا کر اس کے بورڈ پر لکھنا ہے کہ فاضل فلاں, لیے نہیں. میرے مرشد جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے اپنے شیخ کے مدرسے میں, حضرت معاشا عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ جو حکیم الامت تانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلافہ میں سے تھے, یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب کسی وجہ سے ڈھابیل تشریف دے گئے دارالعلوم دیوبند سے, تو ان کے بعد جو صدر مدرس مدرس اول کا انتخاب حکیم الامت تانوی نے ان کا فرمایا, معاشا عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کا, اور ان سے پوچھا کیا مولوی عبد الغنی کیا تنخواہ لوگے؟ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت چنے چبا کر پڑھا دوں گا. تو حکیم الامت تانوی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ میں آنسو آئے, فرمایا کہ مجھ کو آپ سے یہی امید تھی. بعض وجوہات کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لے گئے. پھر حضرت شیخ الاسلام
حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ پھر صدر مدرس بنے تھے دارالعلوم دیوبند کے. اس پائے کے آدمی حضرت پھول پوری تو ان کا مدرسہ سرائے اعظم گڑھ کے اندر. تو میرے شیخ نے جب وہاں داخلہ لیا تو لوگوں نے کہا ارے میاں یہ کیا گمنام مدرسے میں تم داخل ہو گئے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے معروف نہیں ہے یہ کہاں تم داخل ہو گئے. تو میرے مرشد میرے شیخ جاؤ کہا کہا کہ جاؤ دیوبند جاؤ سہارنپور جاؤ کہ نام ہے ان کا تم لکھو گے اپنے کارڈ پر فاضل دیوبند فاضل سہارنپور. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ میں نے اس مدرسے میں داخلہ اس لیے لیا کہ یہاں پر میرے شیخ کا درد دل مجھ کو ملے گا. میں نے اپنے شیخ کے درد دل کی وجہ سے لیا ہے ڈگری کی وجہ سے یہاں داخلہ نہیں لیا ہے. مجھے علم حاصل کرنا ہے. اگر میرے شیخ کے درد دل کے ساتھ مجھے علم مل جائے میرے وزٹنگ کارڈ پر فاضل دیوبند فاضل سہارنپور نہ لکھا ہو تو وہ شیخ کا جو درد دل کی صحبت سے جو اللہ کی محبت کا درد مجھے ملے گا وہ میرے لیے کافی ہے. لہذا آپ دیکھ لیجئے آج دنیا عالم اسلام اور عالم کے اندر میرے شیخ کی شہرت اور حضرت کو ساری دنیا جانتی کی نہیں جانتی. کوئی حضرت دیوبند یا سہارنپور کے نہیں لیکن دیوبند کے علماء سہارنپور کے علماء آج حضرت سے دین سیکھ رہے حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہے. تو یاد رکھیے گا اصل چیز جو ہم نے مدرسے سے لینی ہے وہ کیا کہ اس علوم کو حاصل کرنا ہے اور اس علوم کا مقصد کیا ہے یہ نہیں کہ ہم نے مدرسہ جا کر بنانا ہے یا ڈگریاں بنا کر اور جی ہم بھی فاضل اور اتنی بڑی پگڑی پہن کر یوں چلیں گے. نہیں اصل مقصد ہمارا مدرسہ پڑھنے سے یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو سیکھنا ہے. اگر معاف کیجئے گا ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور جائز ناجائز سیکھنا نہیں ہے تو واللہ میں مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے مدرسے میں داخلے کا حق ادا نہیں کیا. لہذا جب ناجائز جائز ناجائز کا غم ہوگا سیکھنا ہوگا تو اس پر عمل بھی تو کرنا ہے. اب یہ تھوڑی کہ طالب علم ہے اور اتنی بڑی بڑی مونچھے شلوار ٹخنوں سے نیچے انگریزی بال نظریں کہاں جا رہی ہے کچھ پتا نہیں ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. موقوف علیہ کا طالب علم دورے کا طالب علم ثانیہ کے طالب علم سے دوستی لگانا یہ کیا معنی ہے؟ جس کی داڑھی مونچھ نہیں ہے اس سے یاریاں لگائی ہوئی ہیں یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اپنے کلاس اپنے درجے کے طلباء بڑی عمر کے طلباء کو چھوڑ کے چھوٹی عمر کے طلباء سے یاریاں لگ رہی ہیں کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مدرسے میں داخلہ اللہ کے لیے اور علم کی جو حقیقت تھی اس کے لیے حاصل نہیں کیا. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم آباشت کے بک شاید رہے علم وہ ہے جو راستے کو کھول دے اور راہ آباشت کے پیش آیت چہے اور راہ اس کو کہتے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملا دے. اس لیے میرے دوستو مدرسے کا حق ہی ہے کہ یہاں سے جائز ناجائز کو سیکھا بھی جائے جائز ناجائز اللہ کی رضا اور خوشی کیا ہے سیکھنا ہے. اب کتنی عجیب بات ہے بہت درد بھرے دل سے یہ بات پیش کرتا ہوں ہماری اعدادیہ سے لے کر دورے تک احادیث شریف مسائل پڑھائے جاتے ہیں نماز کا سنت طریقہ ہوتا ہے لیکن اتنی درد بھری بات ہے کہ اگر آپ صف کے اندر دیکھیں تو ہاتھ بانگنے کے طریقے ہر ایک کے مختلف. کتنی درد بھری بات ہے کہ ایک مدرسے میں پڑھنے والے ایک استاد سے پڑھنے والے اور اعدادیہ سے لے کر دورے تک نماز کی سنتوں کا مذاکرہ ہے لیکن کوئی ہاتھ ایسے باندھ رہا ہے کسی کے ہاتھ ادھر بندھے ہوئے ہیں کسی کے ادھر کوئی ایسے ہاتھ باندھ رہا ہے کوئی کیسے ہاتھ باندھ رہا ہے کتنی عجیب بات ہے جبکہ ہاتھ باندھنے کی سنت کیا ہے پڑھتے ہیں یہ مذاکرہ ہے نا کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے تین انگلیاں سامنے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا دے بھائی یہی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے اور کہنا چاہیے تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے ایسا ہی ہے نا لیکن کتنی عجیب بات ہے دیکھے تو لائن سے دیکھے پتا چلے کہ ہر ایک کا ہاتھ باندھنے کا انداز ہی الگ ہے. اور ایک بات مولانا سے بھی یہ بات پہلے چل رہی تھی کہ ایک ہمارا عجیب مزاج ہے یعنی ہم لوگوں کا مزاج عجیب ہے کہ ہمارے لوٹے ہم سے محفوظ نہیں ہیں لیٹرین میں جا رہے ہیں ایک جگہ لکھا تھا لیٹرین میں ایک صاحب گئے لیٹرین میں نا تو اس میں لکھا ہوا تھا وہ تھے اچانک ان کی نگاہ پڑی سامنے لکھا ہوا تھا اگر اتنا زور تم تعلیم پر لگاتے تو آج کتنے قابل آدمی ہوتے. اب کام میں مصروف ہیں اور کچھ نہیں ٹوٹا اور کچھ نہیں سوجا, لوٹا توڑ دو, کچھ نہیں سوجا ٹونٹی کو کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کر دو تاکہ سلامت کیوں رہے. الحمدللہ ہمارا ایسا ذوق ہے کہ ہمارے یہاں چیز سلامت نہیں رہ سکتی. اسے ہمارے دوست نے سنا نا, ایک آدمی نے پوچھا یار جنت میں کیسے پتا چلے گا یہاں پاکستانی رہتے ہیں. انہوں نے کہا جہاں پر گلاس زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں وہاں پاکستانی رہتے ہیں. آپ بتائیے یہ ہمارا مزاج ہے, یعنی ہمارے لوٹے ہمارے گلاس ہم سے محفوظ نہیں ہے. اتنی سی چیز کہ ہم یعنی ہماری امانت. ایک صاحب نے ایک بزرگ اللہ والے کے پاس گئے, ان سے کہا کہ مجھے اس میں اعظم سکھا دیجئے. فرمایا اچھا میرے پاس رہو. چھ مہینہ رہے. ایک دن شیخ نے کیا کہ ایک ٹرے اس کو کسی کپڑے سے ڈھکا اور خوب بند کر کے فرمایا کہ جاؤ یہ فلاں اللہ والے کے پاس لے جاؤ. اب اس نے سوچا, راستے میں جا رہا تھا تو اس نے سوچا یار ایک اللہ والا دوسرے اللہ والے کے لیے کیا تحفہ بھیج رہا ہے, ذرا میں بھی تو دیکھوں. اس نے کیا کیا کہ وہ کھولا کپڑا, جیسے کپڑا کھولا اندر سے چوہا نکل کر بھاگا. اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری یہ شان کہ میں چوہا لے کر جاؤں. اب وہ کیا ہوا کہ واپس آیا. اب وہ شیخ نے اس کا چہرہ دیکھا, سمجھ گئے. فرمایا کہ جو آدمی ایک چوہے کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اس میں اعظم کو کیسے سنبھالے گا. یعنی مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی کو جب امانت دی گئی تو وہ ظالم امانت کی حفاظت نہیں کر رہا. یاد رکھے گا جس مدرسے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں کی ایک ایک چیز کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ تھوڑی کہ پنکھا توڑ دیا, وہ ٹیوب لائٹیں توڑ دی یا فلاں, یعنی عجیب ہے. کوئی چیز محفوظ, کھڑکی کے شیشے توڑ دو اچھا نہیں لگتا نا, ہم پاکستانی ہیں نا, کوئی چیز محفوظ اچھی نہیں لگتی ہمیں, کچھ نہ کچھ توڑو ضرور. اب پتا چلے کہ جی پاکستانی رہتے ہیں. کیا مزاج ہے یہ دیکھیے, یعنی عجیب ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ہماری چپل چوری ہو جائے تو ہم دوسرے کی چپل پہن کر جاتے ہیں اور پھر کیا آگے سے دلیل کہتے ہیں جی ہماری بھی تو چوری ہوئی تھی. یہ بتائیے یہ کوئی رویہ ہے, اس کو برتاؤ بولتے ہیں. یہ پتا چلے گا کہ ایک تہذیب یافتہ اور تربیت یافتہ قوم اور خصوصاً مدرسے میں پڑھنے والا نہیں چلا کہ جب مدرسے سے کوئی آدمی باہر نکلتا ہے در حقیقت وہ مدرسے کی بدنامی اور نیک نامی کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم اپنے بڑے اساتذہ, مدرسے, خانقاہیں اپنے بزرگوں کی نیک نامی کا ذریعہ بنے یا ان کی بدنامی کا ذریعہ بنے. مضمون سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ پتا چلے گا کیا ہم یہی کہیں گے تو اس میں یہی بات ہوگی نا کہ ایک مدرسے میں سے دس طالب علم لائق نکل رہے ہیں, دو نالائق نکل رہے ہیں, ان کی وجہ سے مدرسے کی بدنامی ہو رہی ہے. تو در حقیقت مدرسے کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے, وہی نالائقوں کی ہو رہی ہے. کیونکہ جب انہوں نے وہ کہہ رہے جی ہمیں انہوں نے سکھایا نہیں, تو بھائی جب تمہیں نہیں سکھایا تو جو سیکھنے والے آخر وہ بھی تو لائق ہیں. انہوں نے سیکھا تو اس کا مطلب ہے تم نالائق ہو, تم نے نہیں سیکھا. علم علم مدرسے میں سیکھنا ہے. دوسری چیز کا اخلاص. یہ اخلاص کہاں سے ملے گا؟ یہ ملے گا صحبت اہل اللہ سے. خانقاہ اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے جہاں پر دل سے غیر اللہ کو نکال کر اللہ تعالی کی محبت کو دل میں بھرنا اور اس علم پر عمل کے لیے. یہ میرے دوستو اللہ والوں سے تعلق اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے, اسی کے لیے کسی کو اپنا بڑا اور بزرگ اور شیخ بنایا جاتا ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. آہ میرے مرشدی شعر بہت پڑا کرتے ہیں. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت. ایک خانہ بخانہ ہے اور ایک سینہ بسینہ ہے. پتہ چلا عمل کی قبولیت کے دو چیز, علم ہو اور اس پر عمل بھی ہو. حکیم حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ قطب العالم فرماتے ہیں, کام بنے گا علم سے. اگر علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, علم صحیح نہ ہو تو کیا عالم ہوگا. اور فرمایا علم کب قبول ہے؟ جب اس پر عمل ہو. اور عمل کب قبول ہے؟ جب اس میں اخلاص ہو.
اور گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی جوتیوں سے. یہ حضرت کے الفاظ ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مولانا, مدرسہ دار العلوم دیوبند میں ایک زمانے تک, ابھی بھی کچھ عرصے پہلے تک, یہ شرط تھی کہ سند نہیں دیتے تھے جب تک دورہ حدیث پڑھنے کے بعد کسی اللہ والے کے پاس ایک سال نہ لگائے, ڈگری نہیں دی جاتی تھی, سند نہیں دیتے تھے. عجیب بات. اس لیے حضرت بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ علماء مدرسے سے نکل کر سیدھا ممبر پر مت چڑھو, پیسے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد اور تعلق معلّہ حاصل کرو. فرمایا کہ جب تم کسی اللہ والے کی صحبت سے جب دل سے غیر اللہ کو نکلواؤ گے پھر نتیجہ یہ ہوگا تمہارا علم علم ہوگا, تمہارا ممبر ممبر ہوگا, تمہاری نماز نماز ہوگی اور تمہارا سجدہ سجدہ ہوگا. وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لے کے ذوق سجدے پیش خدا خوش تر آیت از دوست ملکت تو آ. جب میں اللہ کے حضور میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو اتنی لذت اور اتنا مزہ آتا ہے کہ جو تجھ کو 200 ملک کی سلطنت یعنی سارے عالم کی اگر تجھے بادشاہ مل جائے جو نشہ تجھے گئے اس سے ملے گا اس سے زیادہ نشہ اور مزہ مجھے ایک سجدے کے اندر مل جاتا ہے. لیکن آج ہماری نماز کیسی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کیوں اب نماز میں کھڑے ہوئے کیسے, یہ تو نماز ہے. ذرا دیکھیں آپ, ہم اپنے خود دیکھیں نا جائزہ لیں ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں. جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون کی تفسیر میں خاشعون کے معنی خائفون سائقون, جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور خوف ہو, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا جسم ساکن ہونا چاہیے. اب یہاں کبھی یہاں کھجلی, کبھی یہاں کھجلی, کبھی وہاں کھجلی, کبھی یوں ہل رہے ہیں, کبھی یوں ڈسکو کر رہے ہیں نماز میں, تو کیا عالم ہوگا. نماز کا یہ جو اول ہے جس کے بارے میں پہلے سوال ہوگا, ہماری تو ابھی نماز ہی درست نہیں ہے بھائی. نور الہدیٰ پڑھائی جاتی ہے آپ کیا, آپ کے ابھی نور الہدیٰ ہی ہے. نور الہدیٰ کے اندر 51 سنتیں لکھی ہیں نماز کی, ہم میں اس پر سے کتنوں پہ عمل کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. 100% پر عمل کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا. اب دیکھیں نماز میں انگلی کی 3 حالتیں ہیں, یعنی انگلی کی 3 حالتیں, یا تو کھلی ہوگی یا بند ہوگی یا عام حالت. رکوع کے اندر انگلیاں کھلی ہوتی ہیں صحیح ہے نا بھائی, اور سجدے کے اندر بالکل ملی بھی اور بند ہوتی ہے, بقیہ پوری نماز میں عام حالت. اس کا اہتمام کریں, نماز ہے دوسرے مسائل ہیں. اسی طریقے سے جب اپنے گھر جائیں تو وہاں پردہ بھی کرنا ضروری ہے. چچی سے پردہ ہے, ممانی سے پردہ ہے, بھابھی سے پردہ ہے, سالی سے پردہ ہے, چچا خالہ مامو پھپھی کی بیٹیوں سے پردہ ہے. اور عالم یہ ہے, ایک صاحب میرے پاس خود آئے, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, انہوں نے خود کہا کہ رابعہ تک میرے سال میں لڑکیوں کی تصویریں تھیں. آپ تصور کریں جس کی بنیاد ایسی ہوگی کیا نتیجہ نکلے گا, کہ سب سے ایس ایم ایس چل رہے ہیں کہ مدرسے نے تو موبائل کی پابندی لگا دی, کوئی بات نہیں دوسرے ٹائم پہ ذرا ٹاک اینڈ شاک کر لیں گے. ایس ایم ایس بھیجے جا رہے ہیں عید مبارک ہو, اور حدیث شریف بھیجی جا رہی ہے کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں وہ بھی اللہ والی بن جائے نامحرم کو. اس لیے میرے دوستو اخلاص ضروری ہے, یہ ترک معصیت گناہوں کو چھوڑنا تجربہ یہی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا, وہی پاتا ہے منزل ساتھ رہبر کے جو رہتا ہے. لہذا عمل کے لیے 2 چیزیں, ہم اس کی کمیت یعنی شریعت و سنت کے مطابق مدارس سے دینی ایسی کام کے لیے, اور اخلاص خانقاہ کسی اللہ والے سے رابطہ کرے اس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی محبت اور تعلق سیکھنا ہے تاکہ دل سے غیر اللہ نکلے ہم اللہ کے فرما بردار عمل کرنے والے بن جائے. اور میرے مرشد نے بس ایک بات اور فرمایا کہ دیکھو اتنا بڑا عمل کیا کعبہ شریف بنایا لیکن عاجزی کتنی, ربنا تقبل منا. فرمایا کہ عمل کی قبولیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس میں عاجزی پیدا ہونی چاہیے کہ یار ہم نے کیا ہی کیا ہے. اگر تقریر کرے, آپ میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اگر کوئی عالم ساری زندگی علم پر خرچ کر دے تقریر کرنا دین سکھانے پر اللہ کی عظمت کا حق ادا کر سکتا ہے, اگر کوئی مالدار اپنا سارا مال خرچ کر دے اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اگر اب شہید اپنے جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ اللہ پر فدا کر دے تو اللہ تعالی کی عظمت کا کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنی عبادت سے اپنے عمل سے اللہ تعالی کی عظمتوں میں کوئی اضافہ کر نہیں سکتے، یہ ان کا کرم ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں منت منے کہ خدمت سلطان بھی کنی، تو اس کا احسان مت جتلا کہ تو نے دین کی خدمت کی ہے، منت شناس ازو کہ بخدمت گزاشت تک تو اللہ تعالی کا احسان مند رہے کہ اللہ تعالی نے تجھے اپنے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مت جتلا کہ جی میں نے مدرسہ کھولا، میں نے تقریر کی اور میں نے فلاں فلاں دین کے کام کیا ہے، یہ مت احسان جتلا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہے، یا اللہ آپ کا کتنا کرم ہے کہ آپ نے مدرسے میں داخلے کی توفیق عطا فرما دی، آپ نے پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے دی، آپ نے دین کا کام کرنے کی توفیق دے دی، نماز جو جتنے اعمال ہیں آپ نے توفیق دے دی، کس پر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہے۔ اللہ دین پر احسان نہیں کسی کا، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی وائز کا، نہ کسی مالدار کا، نہ کسی شہید کا، کسی کا دین پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم نے بڑا دین پر احسان کیا۔ یہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اپنے کرم سے ہمیں اپنے کام پر لگا دیا۔ کیوں حضرت؟ لہذا پتہ یہ چلا عمل کے بعد عاجزی پیدا ہونا چاہیے۔ جو کہ جی میں نے آج تو کیا آگ لگا دی، ایسی تقریر کی آگ لگا دی۔ میرے پیارے دوستو، میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ عمل کے بعد عاجزی پیدا ہونا یہ عمل کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں جس شاخ میں پھل لگتا ہے وہ شاخ جھک جاتی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ بڑھا کر اس کو توڑ لیتے ہیں پھل کو، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی ہوئی رہتی ہے۔ اللہ فرمایا کہ علم کی اور عمل کی تعلق معاللہ کی نشانی یہی ہے کہ انسان کے اندر توازو اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان گزارشات کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ حقیقت علم اور حقیقت تعلق مع اللہ، اپنی محبت کا درد عظیم اپنے کرم سے ہماری جانوں کو نصیب فرما دے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم مالک، اپنے کرم سے آپ نے جو ہم کو جمع فرما دیا، یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اپنی محبت اور اپنا تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرما، صحیح دین کا علم نصیب فرما دیجئے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس میں اخلاق، اپنی محبت کا درد عظیم ہم سب کو نصیب فرما۔ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے۔ اور یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنا ایسا قرب عظیم، ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے۔ یا اللہ اپنے کرم سے سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ یا اللہ تعالی ہمارے جملہ دینی خدام کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ سارے عالم میں جو ہم مسلمانوں کے جو مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی مراکز، جہاد کے مراکز، یا اللہ اپنے کرم سے سب کی دینی اور دنیاوی ضروریات کو بھی پورا فرما دیجئے، اپنی مدد فرما دیجئے، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری زندگیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری املاک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک و شہروں کی حفاظت فرما، سارے عالم اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اور اپنے کرم سے یا اللہ اس ہمارے مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت